نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبق نمبر 198 آیت نمبر 16 سے 44 سورۃ العنکبوت. لیسن نمبر 198 آیت نمبر 16-44 سورۃ العنکبوت. تو یہاں آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیں. حضرت نوح علیہ السلام کی مثال جو ہے نا یہ استقامت کے باب میں ہے. پہلی آیت ہیں حسیب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا پہ. حضرت ابراہیم کا جو واقعہ آ رہا ہے یہ آ رہا ہے ماں باپ کی بات پہ من جاہد فانما یجاہد کے بعد وبصین الانسان ابی والدیہ حسنہ پہ, کہ کیسے انہوں نے اپنے وقت کے رواج رسم خاندان برادری سے منہ موڑا. و ابراہیم اذ قال لقوم اعبدوا اللہ واتقوا, یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم نے اپنی قوم سے کہا کہ عبادت کرو اللہ کی اور اس کا تقوی اختیار کرو. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون, یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. یہاں دیکھیے دو باتیں, ایک ہے عبادت اور ایک تقوی. آپ کہہ سکتے ہیں کہ عبادت اور تقوی پر ہیں جو بندے کو اللہ کے راستے میں اڑاتے ہیں. ایک پر خراب ہو جائے نا تو جہاز نہیں چل سکتا. پرندے کا ایک پر آپ کاٹ دیں گے وہ نہیں اڑ سکے گا. اسی طرح اگر ہماری اڑان کمزور ہو رہی ہے نا تو چیک کریں کیا میری عبادات میں کمی تو نہیں آ گئی. کہیں میری ابھی تک نماز بھی صحیح نہیں ہوئی اور میں لوگوں کو نصیحتیں کر رہی ہوں کہ میں قرآن پڑھ رہی ہوں, کہیں یہ کیفیت تو میری نہیں بن چکی. آپ فیل کریں گے ہمارا مورائل کب ڈاؤن ہوتا ہے, جب ہماری عبادت ڈاؤن ہوتی ہے. سب یہاں اپنے لیے لکھیں, پوچھیں جب فرض نماز کا وقت آ جاتا ہے کیا میں سارے کام چھوڑ کے فرض پڑھ لیتی ہوں. اگر ابھی تک یہ کیفیت نہیں آئی نا تو مان لیجئے کہ دین کے کام بہت مشکل لگیں گے, چھوٹی چھوٹی رائج ہے وہ پہاڑ دکھے گی. اور دوسری طرف تقوی, کیا اللہ کی موجودگی کا احساس مجھے اب اس طرح ہوتا ہے کہ میں اس کو دیکھ رہی ہوں, اور اگر یہ نہیں تو کیا یہ احساس ہے کہ وہ مجھے ہر حال میں دیکھتا ہے. اگر اس میں کمی آ گئی ہے نا تو بھی مسئلہ ہوگا. کوئی بچہ بیمار ہو نا تو ظاہر لگتا ہے کہ کمی نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, سب کچھ ٹھیک ہے, لیکن صحت ڈاؤن ہے, چلتا نہیں, گر جاتا ہے, بھاگتا نہیں, دوڑتا نہیں. پھر آپ جا کے ڈاکٹر پہ چیک اپ کراتے ہیں اس کا, تو ڈاکٹر بڑی محنتوں سے مشینوں میں اور اپنے مختلف آلات کی مدد میں ڈسکور کرتا ہے, کہتا ہے اس میں کیلشیم کی کمی ہے, اس کی ہڈیاں کمزور ہیں, اس کے اندر وہ ریڈ سیلس نہیں بن رہے, اس میں پلیٹلیٹس نہیں بن رہے. ڈھونڈ لیتے ہیں نا, جو ہی وہ چیزیں دیتے ہیں آپ دیکھتے ہیں وہی بچہ چلنے پھرنے لگتا ہے, حالانکہ ہاتھ پاؤں سب سلامت تھے, چل نہیں پا رہا تھا. یہی کیفیت دین کے راستے میں کام کرتے ہوئے ہوتی ہے. عبادت اور تقوی کی ڈیفیشنسی بندے کو اللہ کے راستے میں بھاگنے سے روک لیتی ہے. اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ میرے ساتھ ہے کیا. وہ سوچتے ہیں میں بیمار ہوں, فزیکلی بیمار ہوں, میرے میں خون کی کمی ہے, میری ہڈی میں درد ہے, میرے سر میں درد. نہیں, اندر کمی تقوی اور عبادت میں. آزما کے دیکھیں, جب کبھی نیکی کے کام کے لیے آپ اپنے اندر انرجی نہ پائیں آپ فوراً محسوس کریں گے کہ آپ کوئی نیکی اور کرتے ہیں تو آپ کے اندر طاقت آتی ہے. اس کا سب سے آسان چیز جو مجھے اپنے لیے اچھا لگتا ہے وہ صدقہ کرنا ہے. آپ کبھی دل کے اندر ڈپریشن محسوس کریں یا آپ سوچتے ہیں, آپ کہہ رہے نہیں آج صبح سستی, آج بیمار ہوں, آج یہ, فوراً نیت کریں 5, 10, 15 جو بھی ممکن ہے. اپنے پاس اگر کوئی گلہ بنایا ہوا ہے کہیں رکھتے ہیں, کسی کو دے سکتے ہیں, کسی غریب کی مدد, فوراً صدقہ کریں اور اللہ سے کہیں اللہ تعالیٰ بس مجھے ڈاکٹروں پہ نہ لے کے جانا, اپنی صحت کے لیے تجھ سے بات کر لی ہے. آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اندر ایک دم انرجی پیدا ہوگی. تو لہٰذا ضرورت ہے عبادت اور تقوی کی. کہا یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. انما تعبدون من دون اللہ, اور تم تو پوجا کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر. اوسان ان بتوں کی, وسن کی جمع ہے اوسان, سورہ حج میں بھی ہم پڑھ چکے یہ لفظ. وتخلقون افقا, اور تم گھڑ لیتے ہو نرے جھوٹ. اللہ تعالیٰ نے ان کے بتوں کو جھوٹ کہا ادھر, کیونکہ جھوٹی باتیں تھیں نا, اور افق کہتے ہیں حق سے پلٹی ہوئی بات. ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا, اور جن لوگوں کو تم پوچھتے ہو اللہ کو چھوڑ کر وہ مالک نہیں تمہارے رزق کے. یعنی رزق کے مالک ہیں ہی نہیں جن سے تم رزق مانگ رہے ہو. جن کی قبروں پہ، جن کے درگاہوں پہ، جن کے آگے تم بیٹھے ہوئے ہو، جن سے رزق مانگتے ہو، ان کے تو بت قبروں والے تھے، آج کے انسان نے بھی رزق کا معبود کسی اور کو بنا رکھا ہے، اور وہ کیا ہے؟ جابس، میرا کیریئر، میری تعلیم۔ کیا آج کے دور میں تعلیم کو ہم نے ایک بت نہیں بنا لیا کہ تعلیم حاصل کریں گے تو اچھی جاب ملے گی، اور اچھی جاب ملے گی تو مال ملے گا؟ کیا جاب کرنے کو لوگوں نے رزق کا ذریعہ نہیں سمجھ لیا؟ سکلز ہوتی ہیں، پھر ان کو اور بڑھاتے ہیں، اور پیسہ لگاتے ہیں، وقت لگاتے ہیں، ایفرٹ، کیوں؟ کہ اس کورس کے بعد پھر پے ڈبل ہو جائے گی، اس کے بعد اور کما سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں رزق تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لا یملکون لکم رزقا۔ آپ امیجن تو کریں، ایک بندہ واقعی سکلز بڑھا رہا ہے تاکہ اور مال کمائے، کر لیا کورس، مان لیا، ہوگی ویلیو بڑھ گئی، خدا نہ خواستہ فالج ہو، بستر پہ لیٹ گیا، سارا کچھ کر کے ڈگری لے کے آ رہے تھے، اللہ نہ کرے حادثہ ہوا، ٹانگ کٹ گئی، بازو ہل گیا، یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ لہذا فابتغوا عند اللہ الرزق، پس طلب کرو اللہ تعالیٰ سے رزق کو، وعبدوا واشکروا لہ، اور اس کی عبادت کرو اور اس کا شکریہ ادا کرو، الیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے۔ دیکھیے، پہلے عبادت اور تقویٰ تھا، اب شکر آ گیا، اور یہ چیزیں کس سے پتہ چلیں؟ پیچھے تعلمون کی بات تھی، اگر آپ آیت کا اینڈ دیکھیے، آیت نمبر 16 کا، ان کنتم تعلمون، وہاں ہے علم، اس کے بعد آیا عبادت، پھر آیا تقویٰ، اب آیا شکر۔ یہ ایک ٹرائنگل نہیں بلکہ ایک چار کونوں والی چیز بنی، ریکٹینگولر بنی، کہ جو بندے کو اللہ کی بندگی کے اندر رکھتی ہیں، کہ جب بندہ علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ عبادات پہ نظر رکھے، تقویٰ بھی ہو اور شکر گزار بھی ہو، نہ شکرانہ ہو وہ، تو اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دیتا ہے، اور ایسا کام کرنے والے کو تسلی ہے، الیہ ترجعون، اسی کی طرف تو لوٹنا ہے، جدھر تم نے کل جانا ہے آج ہی ادھر جانا شروع کر دو۔ دیکھیے، ایسا ہوتا ہے، آپ نے کہیں جانا ہوتا ہے نا، تو پہلے سے اس کی تھوڑی تھوڑی تیاریاں شروع کر دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں نہیں، قریب رہنا بہتر ہے۔ مثلا بعض لوگوں کو میں دیکھا ہے ٹریفک کے ڈر سے رات کو ہی کسی ایسی جگہ پہنچ جاتے ہیں جہاں صبح اٹھ کے فوراً جاب پہ چلے جائیں، کیونکہ وہاں ٹریفک نہیں ہوتی، یا صبح اٹھ کے زیادہ ٹائم اسپینڈ نہیں کرنا پڑتا، واک نہیں کرنی پڑتی۔ ہم سب نے اللہ کی طرف جانا ہے نا، تو اگر زندگی میں ہمارا رخ اللہ کی طرف ہو جاتا ہے، یہ دل کی ہجرت، دماغ کی ہجرت، محفلوں کی ہجرت، لائف اسٹائل کی ہجرت، اپنی پسند ناپسند کی ہجرت، تو موت کے وقت ہانکنا نہیں پڑے گا فرشتے کو، ہم خوشی خوشی چل پڑیں گے کہ اللہ ہم تو پہلے سے تیار تھے۔ لیکن سارے تیار نہیں ہوتے، ان کے لیے کہا گیا وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ، اور اگر تم جھٹلاتے ہو تو یہ کوئی نئی بات نہیں، جھٹلائے اپنے نبیوں کو ان امتیوں نے بھی جو تم سے پہلے تھی۔ تو کیا ہوا، انہوں نے اگر جھٹلا دیا تو نبیوں کا نقصان ہوا؟ نہیں۔ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور نہیں ہے رسول کے ذمے تو مگر پہنچا دینا کھلم کھلا۔ حضرت ابراہیم نے جب کفر پر ان کے اصرار اور حق سے ان کے انعت کو دیکھا تو کہا، دیکھو تم یہ جو کام کر رہے ہو نا کہ حق کو نہیں مان رہے، تو مجھے کوئی حیرت تو نہیں ہوئی، اٹ واز ویری مچ ایکسپیکٹڈ، پہلے سے ہی پتہ تھا کہ لوگ عموماً ایسے معاملات میں اسی قسم کا معاملہ رکھتے ہیں، تو لہٰذا تم فکر نہ کرو، رسول نے پہنچانا تھا پہنچا دیا، تم مانو نہ مانو میری بلا سے، میں نے اپنا فرض پورا کر دیا، اب تم جانو اور تمہارا کام جانے۔ یہاں دیکھیں البلاغ کے بعد مبین کا لفظ ہے نا، مبین لفظ لازم میں بھی آتا ہے، متعدی میں، یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ لازم کیا ہے کہ خود بھی واضح ہے، اس کو کسی اور کی ضرورت نہیں ہے، اور متعدی کیا ہوتا ہے کہ دوسروں کو بھی واضح کرنے والا ہے۔ قرآن خود بھی روشن ہے اور روشنی دیتا بھی ہے، جیسے الومینیٹ بھی کرتا ہے اور انلائٹن بھی کرتا ہے، بعض چیزیں خود نہیں چمکتی لیکن دوسروں کو راستہ دکھاتی ہیں، مثلا موم بتی ہے، نیچے سے وہ چمک نہیں رہی ہوتی لیکن دوسروں کو راستہ دکھاتی ہے۔ اس کے برعکس اگر آپ لائٹ دیکھیں، جیسے اس وقت بھی ہمارے اوپر چل رہی ہیں، تو یہ خود بھی چمک رہی ہیں اور ہمیں بھی راستہ دکھا رہی ہیں۔ پتہ کیا چلا کہ رسول کلیئر کٹ پیغام دے دیتا ہے، اس کے بعد پھر اس کی ذمہ داری ختم، اس کے بعد شعور کو بیدار کرنے کے کچھ انداز۔ اولم یرو کیف یبدی اللہ الخلق، کیا انہوں نے کبھی نہیں دیکھا کہ کس طرح آغاز فرماتا ہے اللہ تعالیٰ پیدا کرنے کا، ثم یعیدہ، پھر وہ کس طرح اس کا اعادہ کرتا ہے؟ یعیدہ کا معنی کیا ہے؟ دہرانا، ریپیٹ کرنا، یعنی اس کو اعادہ کرتا ہے. کس طرح تم دیکھتے ہو کہ بیج سے جڑ, جڑ سے تنا, تنے سے شاخیں, شاخوں سے پھل, پھل سے پھر بیج بن جاتا ہے. ایک سائیکل ہے نا, یہ ہے اعادہ. ہر بیج بعد میں دوبارہ بیج بن جاتا ہے. ہر بیج کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک مائکرو چپ رکھی ہوئی ہے, پوری پروگرامنگ اس میں رکھی ہوئی ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ اس کی ایک دوسری مثال کیا ہے, انڈا. انڈے میں سے پرندہ, پرندہ پھر بڑا ہوتا ہے, پھر انڈے دیتا ہے. ایک سائیکل چلتا ہے, انڈے میں سے بچہ نکلا, بچہ پھر بڑا ہو کے وہ بھی انڈے دینے لگتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں غور و فکر کے مواقع دے دیے کہ اولم یرو کیف یبدی اللہ الخلق ثم یعید, جو پہلی دفعہ پیدا کر سکتا ہے کیا وہ دوبارہ نہیں پیدا کر سکتا؟ یقیناً کر سکتا ہے. ان ذالک علی اللہ یسیر, یہ سب کچھ اللہ پر بہت آسان ہے, اس کو کچھ بھی مشکل نہیں ہے. قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدا الخلق ثم اللہ ینشئ النشأة الآخرة. بلا شبہ یہ فرمائیے, سیر و سیاحت کرو زمین میں اور غور سے دیکھو کس طرح اس نے خلق کی ابتدا فرمائی, پھر اللہ تعالیٰ اسی طرح پیدا فرمائے گا دوسری بار. ان اللہ علی کل شیء قدیر, بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ تخلیق کی بات بار بار آ رہی ہے, کیونکہ اس دور میں لوگوں کا مسئلہ کیا تھا کہ وہ آخرت کو نہیں مانتے تھے. تو اللہ تعالیٰ ان کو دلیل سے اور سائنسی فیکٹ کے ساتھ بتا رہا ہے کہ کس طریقے سے تم دنیا میں چیزوں کو پیدا ہوتے اور کرتے دیکھتے ہو. اللہ تعالیٰ کے لیے نہ خلق مشکل تھی اور نہ اعادہ مشکل تھا, دونوں یسیر ہیں. جیسے آدم کو بنانا آسان تھا, اسی طرح قیامت تک پیدا ہونے والے ہر ان بچے کو پیدا کرنا اس کے لیے آسان ہے. غور کرو, فکر کرو. یہاں سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ سیر کی جا سکتی ہے لیکن عبرت کے لیے. دو طرح سے سیر ہوتی ہے, ایک ہوتی ہے جسمانی سیر, فزیکل واکنگ. اس کے لیے تو آپ کو گھر سے باہر جانا پڑتا ہے, واک کرتے ہیں, چلتے ہیں, دوڑتے ہیں, بھاگتے ہیں. ایک ہوتی ہے قلبی سیر, دل کے ساتھ ہی سیر کر لیتے ہیں, گھر کے اندر ہی بیٹھ کے کوئی کتاب پڑھیں, لیبارٹری میں جائیں, آج تو کمپیوٹر پہ بیٹھ جائیں, اس کے ڈیسک ٹاپ ہی آپ کو ساری دنیا گھما کے, گلوب سے گھما کے واپس لے آئے گی. آج لوگ ساری دنیا گھوم لیتے ہیں, عبرت نہیں لیتے, کیونکہ عبرت علی نگاہ نہیں. تو لہٰذا اگر آپ عبرت کے لیے باہر نکلتے ہیں, حیران ہوتے ہیں. آج صبح مجھے اللہ تعالیٰ نے اتنا پیارا منظر دکھایا, میں خوش ہو رہی تھی. عموماً گرمیوں کے کپڑے جب ہم لیتے ہیں نا, تو اس میں لائٹ کلر لیتے ہیں, سود ہوتے ہیں, تھوڑے سودنگ ہوتے ہیں, آنکھوں کو ٹھنڈے لگتے ہیں. تو آسمانی کے ساتھ موو کلر کا کمبینیشن بڑا خوبصورت ہوتا ہے, کبھی بھی آپ لان کے پرنٹوں میں دیکھے تو یہ ہوگا. تو آج صبح کچھ عجیب سا منظر تھا کہ سورج چونکہ دبا ہوا تھا, اب تھوڑا غبار ہے, تو میری نظر پڑی تو نیچے آسمان پہ بالکل اتنی چوڑی پٹی اسکائی کلر کی تھی, بالکل کھلا ہوا اسکائی, اور اس کے اوپر اس سے چوڑا بارڈر جو تھا وہ موو کلر کا تھا. میں نے غور کیا یہ موو کیوں ہے, کبھی نہیں دیکھا. پھر مجھے سمجھ کے آئی کہ ادھر پیچھے سورج نکلنا چاہ رہا ہے لیکن بادلوں نے آگے غبار دیا ہوا ہے, تو وہ سورج کی لالی اور بادلوں کی سفیدی مل کے موو کلر بن چکے ہیں. یقین کریں اتنا حسن, میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ کوئی نہیں بنا سکتا. ایک آسمان میں کتنے ہی شیڈ تھے, وہ پھر اس کے آگے اوپر جا کے تھوڑا ملکا جیسا شیڈ ہو گیا. کبھی غور کریں تو یہ تو دل کی غذا ہے. یہ کتابیں پڑھ کے, قرآن پڑھنا تو بہت آسان ہے, کائنات کو پڑھ کے اللہ کی بات کو سمجھنا اور سمجھانا, حقیقت میں اس میں بہت مزہ ہے. اللہ تعالیٰ نے جب پہلی دفعہ پیدا کیا, دوبارہ بھی پیدا کرے گا, اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے. کیوں دوبارہ پیدا کرے گا؟ یہاں پہ ایک سوال لکھیے. پہلی دفعہ میں تو ہمیں پیدا کر دیا اس دنیا میں, خوبصورتی سب کچھ, تو اب دوبارہ کیوں پیدا کرنا ہے؟ بھائی نہیں, ہمیں نہیں ہونا پیدا دوبارہ. کا اس لیے کہ یعذب من یشاء و یرحم من یشاء, وہ سزا دیتا ہے جسے چاہتا ہے اور رحم فرماتا ہے جس پر چاہتا ہے. وإليه تقلبون, اور اسی کی طرف تم پھیرے جاؤ گے. مطلب کہہ کہ پہلا دنیا میں بھیجا جانا امتحان کے لیے تھا. کیا کرتے ہو, آنکھیں کھول کے جیتے ہو یا آنکھیں بند کر کے دنیا سے چلے جاتے ہو؟ لیکن دوبارہ جزا یا سزا کے لیے پیدا کیے جاؤ گے. پلٹنا تمہیں اسی طرف, جس طرح اللہ تعالیٰ دنیا میں تمہیں لے کے آتا ہے اسی طرح یہاں سے لے جائے گا. یہ جو کسی کو عذاب دے اور کسی کو رحم کرے, یہ اللہ کا سراسر رحم ہے. کیونکہ آپ دیکھیے کہ قیامت کے دن اللہ چاہے تو دوزخ میں پھینک دے, سب کو پھینک دے. دنیا میں کسی کو ذلیل کر دے, کسی کے دل میں حرص طمع پیدا کر دے, کسی کو بدخلق بنا دے, یہ ساری عذاب کی قسمیں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ پہ آسان ہے, لیکن اللہ تعالیٰ ایسے نہیں پکڑاتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز کے اسباب بناتا ہے. تو یہاں دونوں چیزیں مراد ہیں کہ وہ جس طرح چاہے کرے, لیکن ذہن میں یہ رکھو کہ تم نے پلٹ کر اسی کی طرف جانا ہے. ومان تم بے موجزین فی الارض ولا فی السماء, اور نہیں ہو تم بے بس کرنے والے اللہ کو زمین میں بھاگ کر اور نہ آسمان میں پناہ لے کر, کہ تم بھاگنا چاہتے ہو اللہ تعالیٰ سے, بھاگ کے تو دکھاؤ کہاں جاؤ گے. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر, تمہارا اللہ کے سوا نہ کوئی دوست ہے نہ کوئی مددگار ہے. ایسے لگ رہا ہے کہ پولیس پکڑنا چاہ رہی ہے اور مجرم ادھر ادھر بھاگ رہا ہے. دنیا میں تو بھاگ جاتے ہیں نا لوگ, اللہ تعالیٰ سے نہیں بھاگیں گے. والذین کفروا بآیات اللہ ولقائہ اولئک یئسوا من رحمتی واولئک لہم عذاب الیم, جن لوگوں نے انکار کیا اللہ کی آیات کا اور اس کی ملاقات کا, یہی لوگ مایوس ہو گئے میری رحمت سے. وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ, اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. بڑی زبردست آیتیں ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے لگتا ہے کہ لوگوں کے پیچھے ہے اور لوگ جان بچانے چاہ رہے ہیں, بھاگ رہے ہیں, آگے آگے جا رہے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تم کہیں نہیں بھاگ سکتے. میں نے تمہارے لیے جو اتنا خوبصورت جہان بنا دیا, تم نے اس کی ناشکری کی, تم نے اس کی ناقدری کی, اب بھاگ کے جاؤ گے کدھر؟ اللہ تعالیٰ غالب ہے. آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ بالکل ان آیات میں ہمیں تدبر کی دعوت دیتے ہیں کہ جس رب نے اتنی پیاری دنیا بنا دی, کیا وہ دوبارہ تمہارے لیے یہ سب بنا نہیں سکتا؟ تم کیوں ان چیزوں پہ غور نہیں کرتے؟ سورۃ الرحمن آیت 33 میں بھی آتا ہے, یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض, اے جن و انس اگر تم کر سکو تو بھاگو زمین و آسمان کے کناروں سے. فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان, تم نہیں بھاگ سکتے مگر بڑے زور اور غلبے کے ساتھ. تو اللہ کی ذات جو ہے وہ لوگوں کو چیلنج کرتی ہے کہ میں تم سے ڈرتا نہیں ہوں. دیکھیے یہ قصہ تو چل رہا تھا ابراہیم کا, بیچ میں کائنات کے سارے شواہد کیوں آئے؟ پیچھے یاد کیجئے جو آپ کو حضرت ابراہیم کی سوان حمری میں یہ بات بتائی گئی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں جو لوگ تھے وہ ستارہ پرست تھے اور مادہ پرستی کا شرک تھا. بہت دولت مند لوگ تھے, ایسا کہہ لیجئے کہ آج کے دور میں اسٹرانومی, سائنس کے پجاری, ستاروں کے ورشپر, حالات دیکھنے والے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کائنات کے راز کھول کے بتا رہا ہے کہ دیکھو کوئی ایک ستارہ اللہ کے حکم کے بغیر ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا. حضرت ابراہیم کی تبلیغ کا بنیادی طریقہ ان آیات میں پتہ چل رہا ہے کہ لوگوں کو کائنات سے مثالیں دے دے کر سمجھایا کرتے تھے کہ سنبھل جاؤ, غور کرو, لیکن قوم کا حال کیا تھا؟ فما کان جواب قومہ, پس آپ کی قوم سے کوئی جواب نہ بن سکا. الا ان قالوا اقتلوه, مگر یہ انہوں نے کہا کہ اس کو قتل ہی کر ڈالو. او حرقوه, یا اس کو جلا دو. انہوں نے کیا چاہا, قتل یا جلانا؟ اللہ نے کیا کیا؟ فنجاہ اللہ من النار, پس بچا لیا اللہ نے اس کو آگ سے. اب بتائیے کہ یہاں من النار سے کون سی آگ مراد ہوگی؟ جی شاباش, جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے چلائی گئی تھی, اس سے کوئی جہنم کی آگ نہ سمجھے. اب آپ دیکھیے ٹیکسٹ کے بغیر اگر آپ من النار کے, فوراً ذہن میں جہنم کا آتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے کہ اتنی پیاری دعوت تھی ان کی, لیکن قوم سے جب کوئی بات نہ بن سکی انہوں نے کہا جلا دو. آج بھی ایسے ہی ہوتا ہے, جب لوگ دلائل کا جواب دلائل سے نہیں دے سکتے نا, تو پھر ظلم پہ آ جاتے ہیں, پھر لوگوں کو ٹارچر دینے لگتے ہیں. اس زبان کو بند کرا دو, ان کو جلا دو, ان کو چپ کر دو, قتل کر دو. کچھ کہتے تھے جلا دو, کوئی کہتے تھے یہ کرو. کیوں؟ تاکہ آنے والی نسلوں کو عبرت ہو کہ کوئی اس طرح کے پیغامات عام نہ کر سکے. اللہ نے بچا لیا, اور بچانے کا قصہ ہم پیچھے پڑ چکے کہ کیسے آگ ٹھنڈی ہوئی اور ٹھنڈی کے ساتھ امن والی ہوئی. اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو دکھا دیا کہ جسے اللہ رکھے اسے کوئی نہیں چکھ سکتا. یہ اللہ کی شان ہے. ہم پڑھ چکے پیچھے قلنا یا نار کونی بردم وسلام علی ابراہیم, سورۃ انبیاء کی آیت نمبر 69 میں آتا ہے, اور آگ ٹھنڈی ہوئی, اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون, بے شک اس میں نشانی ہے اس قوم کے لیے جو ایمان لائے. کیوں آ رہی ہیں یہ باتیں ادھر؟ کیا تعلق ہے اس کا سورت کے مین ٹاپک استقامت فی الدین سے؟ پیچھے بات ہوئی کہ کوئی ایسا ہے کہ جس کو آزمایا جائے تو لوگوں کی باتوں کو وہ اللہ کا عذاب سمجھ لیتا ہے. آیت نمبر 10 میں, من یقول آمن باللہ فاذا اوذی فی اللہ جعل فتنۃ الناس کعذاب اللہ. اس آیت کو اب لے آئیے آپ حضرت ابراہیم کے حالات پہ. फिज़िकल आग थी, कोई मजाक नहीं था। चलें थोड़ी देर इमेजिन करते हैं। इब्राहिम नाम का कोई एक शख्स है, लोगों को तौहीद की दावत देता है, लोग उसके लिए आग जलाते हैं। आज के दौर में क्या होगा, क्या कहेंगे उसको? उस वक्त उसको लोग मशवरा क्या देंगे? कोई बात नहीं, गिव अप कर लो, मान जाओ, सरेंडर कर लो, कुछ नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। आग कभी भी ठंडी ना होती। अब देखिए कि नबी थे ना इस्तकामत की तस्वीर। बातों की आग और होती है, तानों की बात और होती है, मीडिया पे जाके मुसलमानों पे इल्ज़ाम लगा के आग लगा देना और बात होती है। ये तो फिज़िकल आग है। ये मिसालें क्यों बनी हैं आज हमारे लिए? बिलफर्ज हज़रत इब्राहिम के दौर में कोई अखबार होता, क्या ख़बरें छपती? इमेजिन करें, फिर आपका परसेप्शन ठीक होगा। क्या जब सच्चा इस्लाम बाहर आता है तो लोग उससे इतना खौफ क्यों खाते हैं? क्या करना था एक इब्राहिम बेचारे ने? लेकिन एक इब्राहिम लोगों से बर्दाश्त नहीं होता जो अल्लाह का नाम लेने वाला हो, और इसके बदले में लोगों को हज़ारों हजम हो जाते हैं जो अल्लाह की बात पे कॉम्प्रोमाइज़ करके लोगों को खुश करने वाले बन जाते हैं। ये थी इसमें निशानी कि एक बंदे का वज़न उसकी तौहीद की बुनियाद पर होता है, सिर्फ उसके बॉडी वेट की वजह से नहीं होता। वक़ाला इन्नमा तहस्तु मिन दूनिल्लाहि औसानन। देखिए ऐसे लग रहा है आग में जाते हुए भी इब्राहिम तौहीद की दावत दे रहे हैं, और इब्राहिम ने कहा कि तुमने बना लिया है अल्लाह को छोड़कर बुतों को। मवद्दत बैनकुम फिल हयात दुनिया, बाहमी प्यारो मोहब्बत का जरिया इस दुनिया की ज़िंदगी में, चलो कोई बात नहीं। थुम्मा यौमल क़ियामत यकफुरु बादुकुम बिबाद, फिर क़्यामत के दिन तुम इनकार करोगे एक दूसरे का, और वयल अनुबादुकुम बादा, और फटकार भेजोगे एक दूसरे पर। वमा वाकुमुन्नार, और तुम्हारा ठिकाना आतिशे जहन्नुम होगा। वमा लकुम मिन नासिरीन, और नहीं होगा कोई तुम्हारा मददगार। सिर्फ इस एक आयत में से आप जुमले गिनें इब्राहिम के। अगर आपको असाइनमेंट में ये आयत आती है कि आयत नंबर 25 में से हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो धमकियां उनको दीं उनको लिखें, तो आप देखिए कि पहली बात इसमें इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो ये कही कि तुम अल्लाह को छोड़कर बुतों को बाहमी प्यार और मोहब्बत का ज़रिया बनाते हो, इस पर थोड़ी सी बात भी कर लेते हैं कि इससे मुराद क्या है। मतलब इसका क्या है कि आज तो तुम आपस में एक दूसरे से बड़े प्यार और मोहब्बत से रहना चाहते हो ना, तुम चाहते हो हमारे ख़ानदान में फूट ना पड़े, फैमिली ना टूटे, जैसे सर जोड़ के गिबतें करते थे, बुराइयां करते थे, एक दस्तरखान पे बैठ के खाते थे, खाते ही रहे, खा लो जैसे दुनिया में थे, आज कुफर और शिर्क के तले कर लो, कोई हरज की बात नहीं, लेकिन क़्यामत के दिन तुम्हें इस मोहब्बत और दोस्ती का अंजाम मालूम हो जाएगा। उस वक़्त तुम्हारी हालत देखने वाली होगी, उस वक़्त तुम एक दूसरे को देखोगे भी नहीं। सुम यौमल क़ियामती यकफुरु बादुकुम बिबाद, ये थी पहली धमकी, क़्यामत के दिन तुम एक दूसरे का इनकार करोगे। फिर वयल अनुबादुकुम बादा, तुम में से एक दूसरे पर फटकार भेजेगा, यानी वो उसको अपनी जहालत के ज़िम्मेदार कहेगा, वो उसको कहेगा। वमा वाकुमुन्नार, फिर आग तुम्हारा ठिकाना होगी, और ऐसे वक्त में कोई मदद नहीं करेगा तुम्हारी जब अल्लाह ताला तुम्हें आग में डालेगा। कितना क्लियर अकीदा है इब्राहिम का। इससे क्या पता चलता है कि अल्लाह की तरफ आने वाले रास्ते में लोग बहुत बड़ा बुत होते हैं। पीछे वही बात जो माँ बाप के तनाजर से की गई, इस आयत का सिलसिला कलाम उससे जाके जुड़ता है। जो लोग आज दुनिया में अल्लाह की बात को छोड़कर जमे रहते हैं, जुड़े रहते हैं, क़्यामत के दिन उनके हालात कैसे होंगे, इसका नक्शा सूरह ज़ुख़रुफ़ आयत 38 में भी आता है। अल अख़िल्लाउ यौमैज़िन बादुहुम लिबादिन अदू, फरमाए क़्यामत के रोज़ सब एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे सिवाय मुत्तकियों के। तकवा की बुनियाद पर की हुई दोस्तियाँ कायम रहेंगी। इसी तरह सूरह अल आराफ़ आयत 38 में आता है, कुल्लमा दखलत उम्मतुल लानत उख्तहा, जब एक गिरोह जहन्नुम में दाखिल होगा तो अपने पास वाले गिरोह पर लानत करता हुआ दाखिल होगा। हत्ता के जब वो सब जमा हो जाएंगे तो हर बाद वाला गिरोह पहले गिरोह के हक में कहेगा, ए रब ये थे वो लोग जिन्होंने हमें गुमराह किया, बस इन्हें आग का दोहरा अज़ाब दे। क्या हाल होगा उस दिन, खुशी होगी? कभी आप देखें कोई दावत बड़े अच्छे तरीके से शुरू हो ना और लड़ाई पर ख़त्म हो, क्या होगा? हमारे यहाँ तो अमूमन जितनी लड़ाइयाँ और झगड़े होने होते हैं ना, वो शादियों के मौके पर होते हैं। آپ کوئی شادی نافرمانیوں والی کر کے دیکھیں، اس کے بعد گلے شکوے، مجھے نہیں پوچھا، میری عزت نہیں کی، یہ کر دیا وہ کر دیا۔ دنیا میں بھی جب لوگ اللہ کے دین کے خلاف سمجھوتے اور گٹھ جوڑ کرتے ہیں نا، خیر نہیں نکلتی، اور جہنم میں بھی جا کے لڑ رہے ہوں گے کہ اللہ یہ تھے جنہوں نے ہمیں پکڑا۔ اور ان کی باتوں میں ہم آگے سورۃ احزاب کی آیت 67-68 میں بھی آتا ہے، وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا، اللہ ہم نے تو اپنے سرداروں اور بڑوں کی بات مانی تھی، انہوں نے ہم کو راہ سے بے راہ کر دیا، اب تو ان کو دگنی سزا دے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کفر کے سمجھوتوں سے بچائے، گٹھ جوڑ ہوتے ہیں، حق کے راستے سے انسان پلٹتا ہی کب ہے جب اس کے کچھ ایسے لوگوں کے ساتھ گٹھ جوڑ ہو جاتے ہیں۔ یہاں پہ اب حضرت ابراہیم کا قصہ پورا ہوا، اور اس کے بعد دو جملوں میں حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ، جو حضرت ابراہیم ہی کے ہم اثر تھے، ابتدا میں ان کے ساتھ ہی رہے، ٹریننگ جب مل گئی تو سدوم نام کی بستی میں بھیجے گئے، اور ہوا بھی یہی تھا کہ ابراہیم علیہ السلام آگ میں جب گرائے گئے، اس کے بعد کے حالات اب یہاں سے تھوڑے سے ہمیں ملیں گے۔ فَآمَنَ لَهُ لُوط، تو ایمان لے آئے ان پر لوط، کب؟ جب نمرود کی جلائی ہوئی آگ سے صحیح سلامت نکلے، پھر تبلیغ کا کام شروع کر دیا۔ کیسا ایمان تھا، آپ امیجن تو کریں، خدا نہ خواستہ کسی کو اللہ کے کام کرنے کی وجہ سے فزیکلی ٹارچر بھی کر دیا جائے، آگ میں ڈالا جائے، اور جو ہی آگ سے نکلے تو پھر کہے لوگوں کو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، ہے نا بے خودی، سرمستی، کوئی پرواہ نہیں لوگ کیا کہتے ہیں۔ اور دوسری طرف دیکھیے کہ عقل کے اندھے اتنا بڑا معجزہ دیکھ چکے ہیں کہ آگ میں سے ایک بندہ بچ کے آ گیا، اس کے باوجود کچھ نہیں کہہ رہے، پھر نہ مانے۔ لیکن اس وقت لوط علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا، وہ ایمان لیا، جیسے حضرت موسیٰ اور جادوگروں کا قصہ حضرت آسیہ کے ایمان کا سبب بنا اور جادوگروں کے ایمان کا سبب بنا، اسی طرح لوط علیہ السلام کے ایمان کا ذریعہ بنا، وہ ایمان لے آئے۔ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّي، بڑا خوبصورت جملہ ہے، اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں تو ہجرت کرنے والا ہوں اپنے رب کی طرف، بس اب تمہارے پاس نہیں رہ سکتا، اب کوئی امید نہیں، کوئی توقع نہیں، تمہارے دلوں کی زمین سختی اتنی ہے کہ یہاں ایمان کا بیج ڈل ہی نہیں سکتا، بیج ڈل گیا تو درخت اگے گا نہیں، درخت آ گیا تو اس پہ پھل لگنے نہیں، لہٰذا مزید وقت میں تمہارے ساتھ ضائع نہیں کر سکتا۔ اور یہاں سے نکلے اور ہجرت کی، کوسا، کاف واو سا الف، شہر سے ہجرت کر کے پہلے حران آئے، حران، ہا را پہ شد الف نون، پھر وہاں سے شام میں گئے، کچھ دیر وہاں رہے، آپ کے ساتھ آپ کی بیوی حضرت سارہ اور آپ کے بھتیجے حضرت لوط تھے، اسی کا تذکرہ ہے، کہا میں جا رہا ہوں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے۔ ہم کب کریں گے ہجرت اپنے رب کی طرف؟ دیکھیے یہاں جملہ غور سے دیکھے گا، انی مہاجر للانی کا، کہ میں اللہ کے لیے ہجرت کرتا ہوں، بلکہ کہا الا ربی، اپنے رب کی طرف کرو۔ ایسے نہیں لگ رہا ہے ایک بوڑھا بابا ناراض ہو کے سب سے گٹھڑی لے کے چل پڑے منہ اٹھا کے، میں جا رہا ہوں اپنے رب کی طرف، تم اپنا کام کرو۔ کیوں ادھر جا رہا ہوں؟ اس لیے کہ انہ هو العزیز الحکیم، اس لیے کہ وہ غالب بھی اور حکمت والا ہے۔ تم نے مجھے کیا دینا ہے؟ نہ تمہارے پاس غلبہ ہے، نہ تمہارے پاس حکمت ہے۔ یہاں جو لفظ آیا اللہ تعالیٰ کے لیے العزیز، چار معنوں میں استعمال ہوتا ہے، چلیں تین معنوں میں آپ کو بھی بتا دیتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ لفظ جب استعمال ہوتا ہے، ایک ہوتی ہے عزت القدر، مراد کہے کہ قدر و منزلت والا ہے، اللہ تعالیٰ العزیز ہے، کیا مطلب کہ اللہ تعالیٰ قدر اور منزلت والا ہے، عزت قدر۔ دوسرا ہوتا ہے عزت القہر، قوت والا ہے، اور تیسری ہوتی ہے عزت الامتناع، غلبے والا، یعنی اللہ غالب بھی ہے، اللہ قدر والا بھی ہے، وہ قوت والا بھی ہے۔ اور اللہ کی طرف ہجرت کرنے سے مراد کہے کہ فی سبیلی ربی، جو ہی ہجرت کی تو کیا ملا، وَوَهَبْنَا لَهُ اِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور ہم نے عطا فرمایا آپ کو اسحاق اور یعقوب جیسے بیٹا اور پوتا۔ اسحاق کون تھے؟ بیٹا۔ یعقوب کون تھے؟ پوتے۔ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النَّبُوَّةَ، اور ہم نے رکھ دی ان کی اولاد میں نبوت، والکتاب، اور کتاب، وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا، اور ہم نے دے دیا ان کی جان ساری کا اجر ان کو دنیا میں، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ آخرت میں بے شک صالحین میں سے ہوں گے، ان کے زمرے میں داخل ہوں گے۔ نوٹ کیجئے گا کہ ہجرت کے تذکرے کے بعد ملا وَوَحَبْنَا لَهُ اِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، کیا پتہ چلا کہ جب لوگ اللہ کے لیے کچھ چھوڑتے ہیں نا تو ان کی من پسند چیزیں ان کو مل جاتی ہیں. ہم بعض دفعہ اللہ کا راستہ صرف اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ ہمیں اپنی من پسند چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ من پسند چیزیں کب ملیں گی؟ جب تم اللہ کی طرف آؤ گے. اللہ کا راستہ چھوڑنے سے نہیں، اللہ کا راستہ پکڑنے سے ملتا ہے. اگر آپ اپنی کوئی خواہش پوری کرانا چاہتے ہیں نا، یہ نہیں کہ شرط لگائیں، اس سے تو پھر وہ کام اللہ کے لیے رہے گا ہی نہیں، لیکن بغیر کسی مطلب کے، بغیر کچھ طلب کیے اللہ کے راستوں پہ لگ جائیں. اگر وہ چیز آپ کے حق میں بہتر ہوگی نا، اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور دے گا. اور اگر آپ اللہ کے راستے میں لگے پھر بھی نہیں ملی من پسند چیز، مثلا اولاد، مثلا شادی نہیں ہوئی، رشتہ نہیں آیا، گھر نہیں ملا، تو سمجھ لیں کہ اللہ نے آپ کو ایک بہت بڑی آزمائش سے بچا لیا. ہوتا پتہ کیا، ہم جب اللہ کا راستہ چھوڑتے ہیں نا تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ تو دے کے بھیجتا، جاؤ اس کو مصروف کرو. خدا نہ خواستہ ایسا ہو کہ ہم اللہ کا راستہ چھوڑیں، اللہ ہمیں من پسند چیز دے دے، ہم خوش، دیکھا چھوڑا تو مل گئی. وہ اس لیے ملی کہ اب تمہیں نکارے کو کچھ اور تو دینا تھا نا کام، کچھ تو کرو. آپ کہتے ہیں اللہ کی طرف آئے، ملا ہی نہیں، ساری زندگی لگا دی اللہ کے راستے میں، ملا ہی نہیں. شکر کرو کہ اللہ کے راستے میں نہ آتے تو ہونا کیا تھا، کہ تمہیں اللہ نے وہ چیز بھی دینی تھی اور اس کی وجہ سے مشکل میں بھی ڈالنا تھا، اور اس مشکل میں تمہاری چیخیں جب نکلنی تھی تو اللہ تعالیٰ نے تم کو پکڑ لینا تھا. تو یہ اللہ کا راستہ ہے، یہ بڑی آزمائشوں اور فتنوں سے بچاتا ہے. اپنے لیے دعا کیا کریں کہ اللہ، اگر تو نے میری زندگی میں کوئی آزمائش لکھی ہوئی ہے، مال کی، اولاد کی، شادیوں کی، بیاہوں کی، طلاق کی، منگنی کی، اے اللہ تو وہ آزمائش میرے سے دور کر اور اس کے بدلے میں مجھ سے اپنا کام کرا لے. میرا جو دماغ خرچ ہونا ہے اپنے معاملات میں الجھ کے، تو مجھے دین کے معاملے میں الجھا دے. جو اللہ کے راستے کے غم لگا لیتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو ذاتی غموں سے بالکل بے نیاز کرتا ہے. ابراہیم علیہ السلام آگ میں گرے، نہ روئے نہ تڑپے، ہائے لوگوں کی آزمائش. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو ہر حال میں چلنا ہے، اور چلتے ہی جانا ہے، چلتے ہی جانا ہے، نتیجہ کیا نکلتا ہے، کیسے لوگ پھر کہیں نہ کہیں پہنچ جاتے ہیں. اور پھر آپ دیکھیے، بیٹا اور پوتا اور پھر ذریت، نبوت، کتاب، دنیا کا اجر، آخرت میں صالحین میں سے ہونا، اور کیا چاہیے تھا ابراہیم کو؟ یہ آگ میں سے نکلنے کے بعد کے انعام تھے. آپ سے یہاں سوال کیا جا سکتا ہے اسائنمنٹ میں کہ ابراہیم کو آگ سے نکلنے کے بعد کیا انعامات ملے؟ تو یہ سارے انعام ہیں. کیا چیز رہ گئی اس میں جو نہیں ملی ان کو؟ سب کچھ ملی. اور صالحین میں جب ہوں گے تو آپ سوچیے کہ اس سے بڑی کیا بات ہوگی. صالح جو ہوتا ہے یہ مفسد کا اپوزٹ ہوتا ہے. آخرت میں وہ ایسے بن کر آئیں گے جیسا اللہ کو مطلوب ہے، ان کے عمل قبول ہو جائیں گے. آپ دیکھیے کہ جنت میں جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ ہر بندے کو دیکھ رہا ہے کہ وہ ڈیزرو بھی کرتا ہے کہ نہیں، قابل ہے وہاں جانے کا کہ نہیں. یہ راستے کی جو مشکلات ہوتی ہیں نا، اسے گھبرایا نہ کریں، خوش ہوا کریں کہ میں ایک ٹیسٹ سے پاس ہو گئی، ایک ٹیسٹ کلیئر ہو گیا، اب دوسرے میں. جیسے میڈیکل میں جانے سے پہلے کم سے کم 5 سال کے سالانہ امتحان دینے پڑتے ہیں نا. 1 سال کے امتحان دینے کے بعد اسٹوڈنٹس کیا سوچتے ہیں؟ چلو شکر ہے ایک تو پورا وقت، پھینکو ان کتابوں کو، آگ لگاؤ. پھر دوسرے سال پہ پہنچے کا شکر ہے 2 سال ہو گئے. دنیا کے امتحانوں میں جب امتحان آتے ہیں تو ہم خوشیاں منائیں، اور جب دین کے راستے میں امتحان آئے تو ہم روئیں، تو اللہ کو اس سے آراتی ہے.